وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور سزاوار ہے، مطلق تعریف اسی کا حق ہے جس نے ہماری ہدایت کے لیے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محروس فرمایا اور انہیں دو چیزیں عطا فرمائی: ایک قرآن پاک، دوسرا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قسم کی تعریف کا وہی مستحق ہے جس نے قرآن و حدیث کی صورت میں ہمارا دین مکمل فرما دیا. جس ذات باری تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی حفاظت کا قیامت تک کے لیے ذمہ لے لیا، اور یہ فرما دیا کہ ہم قرآن و حدیث کی اس طرح حفاظت کریں گے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان دونوں مصادر میں تفریق پیدا نہیں کر سکے گی. اسی طرح ان گنت درود و سلام نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ایک دفعہ صحابہ اکرام کے سامنے ایک سیدھا خط کھینچا اور اس خط کے بائیں طرف دو خط کھینچے اور بائیں طرف دو خط کھینچے. سیدھے خط کے بارے میں فرمایا: ہذا صراطی مستقیم فاتبعوه، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو. اور دائیں بائیں جو چار خط کھینچے، لفظ چار پر خوب غور کیجیے، فرمایا کہ ان میں سے ہر خط پر شیطان کھڑا ہے اور وہ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کروڑ ہا درود و سلام کی مستحق ہے جنہوں نے یہ درس اور یہ دعوت اپنے ساتھیوں کے قلوب میں ان کے ذہنوں میں کوٹ کوٹ کے بھر دی. کبھی یہ فرمایا ترک چک مندل بے گا لئی روحا بنہا روحا سوا لائے روح انہا اللہ حالک. میں تمہیں ایک بڑے چمکدار راستے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی اتنی چمک رہی ہے کہ وہ دن جیسی ہے. اس دین کی رات اور دن دونوں برابر ہیں اور اس دین سے وہی برگشتہ ہو سکتا ہے جس کے مقدر میں ہلاکت ہو, بربادی ہو اور تباہی ہو. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس درس کو بار بار یاد دلا رہے ہیں. کبھی یہ فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به. اس وقت تک تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری تمام خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں, یعنی قرآن و حدیث. یہ درس بار بار یاد کرا رہا ہے. نبی علیہ السلام کا کوئی خطبہ ایسا نہیں ہے جس میں اس درس کی تذکیر اور یاد حالی نہ ہو. اما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. تو سب سے بہترین کلام کلام اللہ ہے اور سب سے بہترین ہدایت چلنے کا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور سب سے بہترین کے مقابلے میں سب سے بہترین بھی ہے وہ کیا ہے بشر الامور محدثاتها. سب سے بہترین چیز وہ ہے جو نئی ہو, نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو. ہر نئی چیز بدعت ہے, ہر بدعت گمراہی ہے, ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ. نبی علیہ السلام یہ درس اس طرح بار بار پیش کر رہے ہیں, یاد دلا رہے ہیں. کبھی یوں فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے, ان لوگوں کے جنہوں نے خود انکار کر دیا ہے جنت میں جانے سے. تو یہ امیں ابا یا رسول اللہ, صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ادا. جس شخص نے میری اطاعت کر لی, جس راہ پر میں چل رہا ہوں اس راہ پر چلتا رہا, میرے پیچھے پیچھے آتا رہا, وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا. اور جس شخص نے اس راہ کو چھوڑ دیا پھر جس راہ پر چاہے چل نکلے, اس راہ کو چھوڑ دیا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کے اس درس کو, اطاعت کے اس درس کو بار بار پیش کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں. کبھی فرماتے ہیں صلوا کما رأیتموني اصلی, کہ تم بالکل ویسی نماز پڑھو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے. اونٹنی پر پورا حج کیا, بیت اللہ کا طواف اونٹنی پر کیا, صفحہ مروہ کی سعی اونٹنی پر کی, منا عرفات مزدلفہ یہ سارے سفر اونٹنی پر کیے بلندی پر. اور ساتھ فرما رہے ہیں کہ خضوع انی مناسکہ کوئی, بلندی پر میں اس لیے ہوں کہ تم پورا طریقہ حج مجھ سے سیکھ لو.
جیسا میں نے حج کیا ہے ویسا تم کرو. بلغوا عنی, اس طریقے کو پہنچا دو, میری سنت کی اتباع کی دعوت کو عام کر دو. بار بار یہ درس جاری, منا کے میدان میں باقاعدہ ہاتھ اٹھائیے, اللہ سے دعائیں کی, نظر اللہ عمر ان سمع مقالتی فحفظها ثم اداها كما سمعها. اے اللہ اس شخص کے چہرے کو ترو تازہ کر دینا, دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی, جو میری حدیث کو سنتا ہے, میری سنت کو سنتا ہے, اسے یاد کرتا ہے اور اسی طرح آگے پہنچا دیتا. یہ دعوت جاری ہے, قائم ہے, میری اتباع کرو, میری پیروی کرو, میری فرما برداری کرو, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام آ جاتے ہیں. وفات سے چند دن پہلے کی بات ہے, صحابہ کا گروہ سامنے بیٹھا ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ ترک تو فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی, تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے, دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اللہ کے دین سے برگشتہ نہیں کر سکے گی, برگلا نہیں سکے گی, گمراہ نہیں کر سکے گی, جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے. تو دو چیزیں کیا ہیں؟ فرما کہ کتاب اللہ, ایک اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے, نہ سنت ہی, دوسرا میری سنت ہے. ایک حدیث میں یوں الفاظ ہے کہ طرف تو فری کم ماں ان احتسم تم میں ہی فلم تذلو ابدا, کہ جو کچھ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم اسے تھامے رہو گے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکو گے. میں کیا چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ کتاب اللہ, اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں. میں سنت ہی, اپنی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو آخر دم تک یہ باتیں ہوتی رہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر اور حق پر قائم رہنے کے لیے فارمولا امت کو پیش کرتے رہے اور یہ درس برابر دیتے رہے اور یہی باتیں کرتے کرتے آپ کا انتقال ہو گیا. تو اللہ رب العزت ہماری طرف سے اپنے پیارے پیغمبر کی ذات گرامی پر, ریت کے ذروں سے بڑھ کر, درختوں کے پتوں سے بڑھ کر اور پانی کے قطروں سے بڑھ کر درود و سلام قبول فرمانے, جنہوں نے پورے اخلاص کے ساتھ امانت کا حق ادا کر دیا اور کتاب و سنت کا ایک ایک لفظ اپنی امت تک پہنچا دیا, اور ساتھ ساتھ حجت تمام کر کے یہ فرما کر لا یأتین احد منکم یوم القیامۃ وعلی رقبتہ بعیر لہ رقاء ویقول یا محمد اغثنی واقول قد بلغت, ایسا نہ ہو کہ تم لوگ قیامت کے دن آؤ انتہائی ناگفتہ بے حالت میں, انتہائی پریشانی کے عالم میں مجھے ڈھونڈتے پھرو اور مجھے پا لینے کے بعد یہ کہو کہ یا رسول اللہ ہمیں بچا لیجیے, ہمیں بچا لیجیے. وہ اقول و قد بلغت, اس وقت میرا ایک ہی جواب ہوگا, قد بلغت, کہ میں نے پورا دین پہنچا دیا, میں نے مکمل دین پیش کر دیا تھا, پہنچا دیا تھا. اس دین کی اتباع کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں, کتاب و سنت کو ماننے کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں, کوئی مخرج نہیں کسی کے لیے, چاہے وہ پیغمبر اسلام کی پھوپھی ہو, چاہے وہ پیغمبر اسلام کا چچا ہو, چاہے وہ پیغمبر اسلام کا دل کا ٹکڑا فاطمہ ہو, کوئی بھی ہو, چاہے وہ پیغمبر اسلام کی بیوی ہو. تو یہ نقطہ مزاج ہے سب کے لیے, جس کی دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بھرپور طریقے سے, بڑی بڑے اخلاص کے ساتھ اور بڑی امانت کے ساتھ پیش کر دی, اس کا حق ادا کر دیا. اس نشست کا موضوع, اس میری تمہیدانہ گفتگو سے ظاہر ہو چکا ہوگا اور موضوع آپ نے سن لیا کہ اہل حدیث تقلید کیوں نہیں کرتے. کچھ معروضات اس تعلق سے پیش کی جا چکی ہیں. آج میں دو نقطوں پر بات کروں گا اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر اخلاص ہو تو ان دو نقطوں کی اساس پر بنیاد پر تقلید کا دروازہ بند ہو جانا چاہیے. اگر اخلاص ہے, کیونکہ تعصب کا کوئی علاج نہیں. اور ظاہر ہے کہ تقلید اور تعصب یہ دو چیزیں لازم ملزم. امام طحاوی جو کہ حنفی تھے, ان کا قول ہے لا يقلد الا عصبي او غبي, کہ تقلید صرف دو قسم کے انسان کر سکتے ہیں. ایک وہ جو تعصب سے بھرا ہو اور دوسرا وہ جو غبی ہو اور چاہے. امام طحاوی کا قول. تو تعصب اور تقلید لازم ملزم, لیکن اگر کچھ وقت کے لیے تعصب کی عینک اتار دی جائے اور بنظر حقیقت بنظر عبرت ان دو نقطوں پر غور کر لیا جائے تو بقول بعد شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات, کو اثر ہو جائے اور اللہ رب العزت حق کے فہم کی توفیق عطا فرما دے. دیکھیے تقلید کی جو سب سے قوی اساس ہے وہ اختلاف ہے. تقلید کی سب سے قوی اساس اختلاف ہے. جو مسائل متفق علیہ ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں اور ان کا متفق علیہ ہونا کتاب و سنت کی صریح دلیل کی بنا پر, اور جو مسائل مختلف ہی ہیں جن مسائل میں اختلاف ہے وہ بہت زیادہ ہیں اور ان کے اختلاف کا مرکزی سبب تقلید. ایک مسئلے میں چار رائے ہیں, امام مالک کچھ فرما رہے ہیں, امام شافعی کچھ فرما رہے ہیں, امام ابو حنیفہ کچھ فرما رہے ہیں, امام احمد کچھ فرما رہے ہیں, اور ان چاروں مذاہب کے جو اتباع ہیں جو اصحاب ہیں وہ اپنے اپنے امام کے قول کے ساتھ چمٹے رہیں گے. حنفی وہ لے گا جو اس کے امام نے کہہ دیا, شافعی وہ مانے گا جو اس کے امام نے کہہ دیا, حنبلی وہ مانے گا جو اس کے امام نے کہا, اور مالکی وہ لے گا جو اس کے امام نے کہا. یعنی تقلید کی بنیاد کیا ہے؟ اختلاف. ان اختلافی امور میں ہر مقلد اپنے امام کا قول اپنے امام کی رائے لے لیتا ہے. نتیجہ یہ کہ اختلاف کا حل نہیں نکلتا. کوئی مخرج دکھائی نہیں دیتا جب تک صورتحال یہ ہے. حالانکہ اگر ہم کتاب و سنت کے دلائل پر غور کریں تو اختلاف کے وقت لوگوں پر ایک ہی راستہ متعین ہو جاتا ہے کہ اس راہ پر وہ چلیں, اس کے علاوہ کوئی راستہ اختیار نہ کریں. اور یہ بات قرآن و حدیث میں جا بجا موجود ہے کہ اختلاف کا حل کیا ہے. اختلاف کن کے درمیان ہو اس کی کوئی تعین نہیں, کس مسئلے میں ہو اس کی بھی تعین نہیں. اختلاف خواہ کوئی بھی کرے اور خواہ کسی مسئلے میں کرے, اس کا حل کیا ہے, اس کا راستہ کیا ہے, اس بارے میں شریعت نے کچھ رہنمائی کی یا نہیں کی. میں اختلاف بڑے اور چھوٹے میں ہو جائے, چھوٹا بڑے سے اختلاف کر لے کہ بڑا چھوٹے سے, اس کا کیا حل ہے؟ کیا بڑے کی بات کو مان لیا جائے؟ یہ شرعی اصل ہے نہیں. اختلاف باپ اور بیٹے میں ہو جائے تو اس کا کیا حل ہے؟ کیا باپ کی بات ماننی ہے؟ یہ شرعی اصل ہے نہیں. اختلاف بیوی اور شوہر میں ہو جائے تو کیا شوہر کی بات مانی جائے؟ یہ شرعی قاعدہ ہے نہیں. اختلاف حنفی اور شافعی میں ہو جائے تو کیا حنفی کی بات کو مانے یا شافعی کی بات کو مانے, وہ شرعی اصل ہے یا نہیں؟ اختلاف کم تعداد اور زیادہ تعداد میں ہو جائے, ایک مسجد میں 100 نمازی, ایک کی رائے کچھ ہے, 99 کی رائے کچھ ہے, تو کیا 99 والوں کی رائے مان لی جائے؟ یہ شرعی اصل ہے نہیں. قلت اور کثرت میں اختلاف ہو, کثرت کی بات کو مانے, قلت کو چھوڑ دیں, یہ شرعی قاعدہ ہے نہیں. شرعی قاعدہ کیا ہے؟ یہ اختلاف تو ہوتا ہے, بڑے چھوٹے میں ہوتا ہے, استاد شاگرد میں ہوتا ہے, فقہ کے ماننے والوں میں بے شمار اختلاف ہے. یہاں شریعت نے کیا رہنمائی کی؟ شریعت کہتی ہے وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ, جس مسئلے میں تمہارا اختلاف اس کا حکم اور اس کا فیصلہ صرف اللہ کرے گا. بس شوہر بیوی میں اختلاف ہو, وہاں شوہر حاکم نہیں, اللہ حاکم. استاد شاگرد میں اختلاف ہو, وہاں استاد حاکم نہیں, اللہ حاکم. رائی اور رعیت میں اختلاف ہو, وہاں رائی حاکم نہیں, اللہ حاکم. حنفی شافعی اور مالکی میں اختلاف ہو, وہاں نہ حنفی حاکم ہے, نہ مالکی نہ شافعی, بلکہ اللہ حاکم. قلت اور کثرت میں اختلاف ہو, وہاں کثرت حاکم نہیں, بلکہ اللہ حاکم. کتاب و سنت نے یہ فکر پیش کی, مختلفتم فیہ من شیئن فحکمہ الی اللہ, تمہارا جس چیز میں اختلاف ہو, کوئی چھوٹا مسئلہ ہو, بڑا ہو, عقیدہ ہو, اصول ہو, فروع ہو, نماز کا مسئلہ, حج کا مسئلہ, حاکم کون ہے؟ اللہ. ان الحکم الا للہ, نہیں ہے حکم مگر صرف اللہ کا. علیہ اللہ احکم الحاکمین و احکم الحاکمین. تو اختلاف امت کا جو قضیہ ہے اس میں مخرج ایک ہے, اور وہ یہ کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پیش کر دو, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اختلافات کے حل کے لیے اور خاتمے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کی طرف رجوع کرنا, کسی اور کی طرف جانا, یہ کتاب و سنت کے دلائل کے خلاف ہے. حالانکہ تقلید کی اساس یہی ہے, جو ائمہ کا اختلاف ہے اس میں ہر مسلک کا مقلد اپنے امام کی بات لے لیتا ہے, اس کا جو منتہائے امر ہے اور مستند ہے وہ اس کا امام ہے. بس یہ فکر صریح کتاب و سنت کے خلاف. اگر ہم اختلافات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہ لوٹائیں, نہ پیش کریں, تو ہمیں کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا؟ کیا وبال ہم پر آئے گا؟ آئیے قرآن پڑھیے، قرآن کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. تمہارے حکام ہیں، تم پر حکومت کرتے ہیں. یقودکم بکتاب اللہ و سنت رسول، اگر وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبر کی سنت سے قیادت کر رہے ہیں تمہاری تو ان کی اطاعت کرو. اگر اللہ اور اس کے رسول کے امر کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت جائز میں نبی علیہ السلام کی حدیث. آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس کو لوٹا دو اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف. تو تیسرا راستہ ہے نہیں، اس کو لوٹا دو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف، اور کوئی راستہ نہیں. تقلید میں یہ ہرگز نہیں. تقلید میں ایک مقلد کا مستند اور اس کا منتہا اس کا ایمان کا قول. حالانکہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر اختلاف کے اس نقطے کو لے لیں اور اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی دی ہوئی رہنمائی کو قبول کر لیں تو تقلید صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی. دنیا کے کسی ٹکڑے میں تقلید کا نام و نشان باقی نہیں رہے. کیوں؟ اس لیے کہ کون سا ایسا مسئلہ ہے جس میں اختلاف نہ ہو؟ حتیٰ کہ توحید باری تعالیٰ میں اختلاف، اللہ کی ذات میں اختلاف، اللہ کی صفات میں اختلاف، نماز میں اختلاف، روزے میں اختلاف، حج میں اختلاف، زکات کے مسائل میں اختلاف، تجارت میں، معیشت میں، معاشرت میں اختلاف. کوئی نقصہ ایسا بتائے جس میں اختلاف نہ ہو. ہر مسئلے میں اختلاف ہے اور اختلاف کا حل صرف ایک ہے کہ فردو ہے اللہ رسول، اس کو لوٹا دو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف، اور کوئی راستہ نہیں. اللہ تعالی نے مزید تاکید کے لیے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم اللہ کو مانتے ہو اور قیامت کو مانتے ہو تو پھر تم پر ضروری ہے کہ جس مسئلے میں اختلاف ہو اس کو اللہ اور اس کے رسول پر لوٹا دو، پیش کر دو. اس کا واضح معنی یہ ہے کہ جو شخص اختلافی مسائل کو، اختلافی امور کو اللہ اور اس کے رسول تک نہیں لوٹاتا، نہیں پیش کرتا، وہ اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتا. یہاں بڑا خوبصورت کلام ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے، جن کی تفسیر معروف ہے. وہ کلام سنانے کے لیے میں نوٹ کر کے لایا ہوں آپ کے لیے، بہت گاڑی میں رہ گئی، لیکن مفہوم یہی ہے، مفہوم یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مقام پر تنازعات میں، اختلافات میں ایک راستہ متعین کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے اختلافی امور کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ اور آخرت کو مانتے ہو، اور اگر نہیں اٹھاؤ گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ اور روز آخرت کو نہیں مانتے. یہ ایسا گمبھیر مسئلہ ہے کہ یہاں بندے کے ایمان کو خطرہ لاحق. اور میرے بھائی، ایمان تو آپ کا راس المال، اگر یہ ختم ہو گیا تو اسے چاہے آپ تعصب پر قربان کریں کہ جس چیز پہ چاہے قربان کر دیں، اگر ایمان ختم ہو گیا تو باقی کیا بچے؟ فرمایا کہ اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے تو اختلافی امور کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی مقصد ہے کہ اسے اللہ پر پیش کرو اور اللہ کے رسول پر پیش کرو. جبکہ تقلید کا شاخصانہ یہ ہے کہ ایک مقلد کی نظر صرف اپنے ایمان کے طور پر ہوتی ہے. اور اتنی گہری نظر ہوتی ہے جن دنوں ہم جامع بکر میں پڑھایا کرتے تھے, کچھ طلبہ سے بسا غیر ملکی بنگلہ دیش کے خاص طور پر, اور وہ حنفی تھے. ہم ایک حدیث, دو حدیثیں, چار حدیثیں پیش کر رہے ہیں, سنا رہے ہیں. اس کا آخری سوال یہ ہوتا ہے کہ استاد یہ بتاؤ کہ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ نے کیا فرمایا. تو یہ منتہا نظر ہے, یہ مستند. تمہارے بھائی یہ معاملہ بڑا حساس, جزا کر بڑا حساس ہے اور بڑا گمبھیر ہے. یہ امام ابن کثیر کا قول, ان کی تفسیر, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. فرماتے ہیں قال مجاہد وغیر واحد من السلف اے الى کتاب اللہ وسنت رسول. اس آیت کی تفسیر میں امام مجاہد جو ابن عباس کے شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی اختلاف ہو, باپ بیٹے میں ہو, بیوی شوہر میں ہو, یا بڑے چھوٹے میں ہو, قلت اور کثرت میں ہو, اس کو لوٹا دو اللہ کے رسول کی طرف. اللہ کی طرف لوٹانے کا معنی یہ ہے کہ کتاب اللہ پر پیش کرو, اور رسول کی طرف لوٹانے کا معنی یہ ہے کہ رسول کی سنت پر پیش کرو, اور جو حل ملے اسے بلا تاخیر قبول کرو. انتظار نہ کرو کہ اس میں قول امام کیا ہے اور ہمارے مذہب میں فتویٰ کیا ہے. نہیں, جو حل ملے اللہ اس کے رسول کا, جو فرمان سامنے آئے اسے فوراً قبول کر لو. فرماتے ہیں وہذا امر من اللہ عز و جل, یہ اللہ کا امر ہے. غور کی, یہ اللہ کا امر ہے. بأن كل شيء تنازع الناس فيه من اصول الدين وفروعه ان يرد التنازع في ذلك الى الكتاب والسنه, یہ اللہ کا آرڈر ہے. لوگوں کی کوئی بھی جماعت, عربی ہو, عجمی ہو, مغرب کی ہو, مشرق کی ہو, وہ کسی مسئلے میں اختلاف کر لے, من اصول دین, خواب و دین کے اصول ہو, وہ فروع ہی, یا وہ دین کے فروع ہو, تو مسئلہ چھوٹا ہو بڑا ہو, کیا ہے, ان یرد التنازع فی ذلک الى الکتاب والسنہ, کہ اس بارے میں سارا اختلاف لوٹا دیا جائے کتاب اللہ کی طرف اور سنت رسول اللہ کی طرف. جیسا کہ اللہ پاک نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ مختلفتم فیہ من شیئن فحکمہ الی اللہ, کہ تمہارا جس مسئلے میں اختلاف ہو اس کا حکم اور اس کا فیصلہ اللہ کی طرف. فما حکم به الکتاب والسنہ وشہد لہ بالصحہ فہو الحق. اب کتاب و سنت, قرآن و حدیث جو فیصلہ کر دے, آپ نے اختلاف پیش کر دیا, قرآن و حدیث جو فیصلہ کر دے وہ حق, وہ سچ ہے, اسے قبول کرنا ہے, باقی سب چھوڑ دینا. اور آگے بہت بڑی بات کہی کہ جو کتاب و سنت فیصلہ کر دے وہ حق ہے, وہ ماں باپ باد حق ہے ان لفظان. اور قرآن ہی کہتا ہے کہ جب حق متعین ہو جائے کہ فلاں چیز حق ہے, تو اس کے بعد باقی جو کچھ بھی ہے وہ تمہارا ہی. یہ قرآن کا قاعدہ کلی ہے. دو شخصوں میں تنازع ہوا, امر متعین یہ ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول پر پیش کر دو. کتاب و سنت نے جو فیصلہ صادر کر دیا وہ حق ہے, اور اللہ کا فرمان ہے کہ حق کے تعین کے بعد باقی جو کچھ بچتا ہے وہ گمراہ ہے. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى, اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, کہ اپنے اختلاف کو پیش کر دو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو, اگر تم اللہ کو مانتے ہو اور آخرت کو مانتے ہو. اے رد الخصومات والجہالات الى کتاب اللہ وسنت رسولہ. صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خصومات کو، اپنے اختلافات کو، تنازعات کو، اپنے مشاجرات کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر پیش کر دو. فتحا کا منہ نہیں ہی نہ فیما شجر بینکم، بس تمہارے بیچ جو بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ، اس کا تحاکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. فرماتے ہیں کہ ان کن تم تم بلّہ یوم الاخر، اللہ کا یہ فرمان فدلنا علی ان من لم يتحاکم فی محل النزاع الى الکتاب والسنہ ولا یرجع الیہما فی ذلک فلیس مؤمنا. اللہ پاک کا یہ فرمان دلالت کرتا ہے، اللہ پاک کے اس فرمان کا تقاضا ہے کہ جو شخص یا جو قوم تنازعات میں، خصومات میں، جھگڑوں میں، اختلافات میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتی، فلیس مؤمن، وہ مومن نہیں. اور ایمان تو راسل مارے تمہارا، اسے کیوں برباد کر رہے ہو تعصبات کی بنیاد؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ اختلاف امر جو ہے، اختلاف رائے، یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس میں دوسرا کوئی راستہ نہیں. جو ہی اختلاف ہو، اختلاف کرنے والے کوئی بھی ہو، صحابی کا تابعی سے ہو جائے تو قاعدہ یہ نہیں ہے کہ صحابی حاکم نہیں، تابعی کا تبع تابعی سے ہو جائے تو قاعدہ یہ نہیں ہے کہ تابعی کی بات کو مان لو کیونکہ وہ بڑا ہے. استاد کے شاگرد سے ہو جائے تو قاعدہ یہ نہیں ہے کہ استاد کی بات مان لو کیونکہ استاد بڑا ہے. استاد کا شاگرد سے ہو، صحابی کا تابعی سے ہو، ابو صدیق کا عمر سے ہو، عمر کا بلال حبشی سے ہو، قاعدہ ایک ہے فردوہ الی اللہ والرسول، کہ اس کو لوٹا دو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف. اور ایک اور مقام پر تو اس سے بھی بڑی صراحت، اس مقام پر غور کریں تو باقی کچھ بچتا ہی نہیں. اللہ پاک نے فرمایا فلا ربی کلا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں، اپنے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں. کس کو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ جو اللہ کی وحی سے بات کرے، جن کی بات اور اللہ کی بات ایک ہی. من اطاع محمد فقد اطاع اللہ، جو محمد کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک آپ کو حاکم نہ مان لے اپنے منابعات میں، اپنے مشاجرات میں، اس وقت تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے. ایمان کی نفی. اچھا، اگر آپ کو حاکم مان لے کہ ہمارا حاکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مان لے، لیکن عملا فیصلے آپ کی طرف نہ لے کر جائیں، اختلاف ہو گیا تو آپ کی سنت کی طرف رجوع نہ کریں، لیکن حاکم آپ ہی کو مانے. عقیدہ یہی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حاکم ہیں، لیکن عملا وہ آپ سے فیصلہ نہ کرائیں، اختلاف کے وقت آپ کی سنت یا آپ کی حدیث کو نہ دیکھیں. کہا یہ مومن ہے؟ فرمایا کہ نہیں، پھر بھی مومن نہیں ہو سکتا. اچھا، آپ کو حاکم مان لیں، فیصلہ بھی آپ سے کرا لیں، حدیث آپ کی دیکھ لیں، لیکن عمل کسی اور چیز پر کریں، پھر یہ مومن ہو سکتے ہیں؟ نہیں. اچھا، فیصلہ آپ سے کرا لیں، حاکم بھی آپ کو مان لیں، اور عمل بھی اس پر کر لیں جو آپ نے فیصلہ کیا، لیکن دل میں تنگی ہو، کھٹک ہو، دل میں خلجان ہو تو مومن ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں. فلا وربی کا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. آپ کے فیصلے کو سن کر دل میں ایک ذرہ برابر کھٹک تنگی یا خرجان بھی محسوس نہ کرے, یہ شرط ہے اور یہ ضروری ہے. یہ سنیں نو تسلیم ہے, آپ کے فیصلے کو قبول کر لیں, مکمل تسلیم کر لیں, پورے امتیاز کے ساتھ پوری طرح جھک جائے, کوئی کھٹک اور کوئی تنگی نہ. کتنی موقع بات, یہاں بھی موضوع اختلافات کے, اختلافات میں آپ کو حاکم مانیں, آپ سے فیصلے کرائیں, ان فیصلوں کو اپنے اوپر نافذ کریں, اور نافذ اس طرح کریں کہ دل میں کوئی خلجان اور کوئی تنگی محسوس نہ کریں. کتنا موقع مسئلہ, اور قرآن پاک کی آیتوں جو اسباب نزول ہیں ان سے مسائل اور واضح ہوتے. یہ آیت کریمہ کب اتری, کن حالات میں اتری؟ دراصل دو صحابہ کی خصومت تھی, دو صحابہ کا نزاع اور اختلاف تھا ایک مسئلے پر, ایک زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اللہ کے پیغمبر کی پھوپھی کے بیٹے, اور دوسرا ایک انصاری صحابی, ان دونوں کا باپ تھا, اور ایک پانی کی نالی ان دونوں کے باپ کو سیراب کرتی, اپنے باپ کو سیراب کرنے کے لیے دونوں پانی اس نالی سے لیتے تھے. دونوں میں اختلاف ہوا, اختلاف تقدیم و تاخیر کا تھا. زبیر بن عوام کا موقف تھا کہ یہ پانی پہلے میرے باپ کو سیراب کرے, اور انصاری کا موقف تھا کہ نہیں, پہلے میرے باپ کو سیراب کرے گا. پانی کی تقسیم میں اختلاف نہیں تھا, اختلاف صرف تقریب و تاخیر میں تھا کہ پہلے گور اور بعد میں. مسئلہ شریعت کے مطابق, قاعدے کے مطابق اللہ کے پیغمبر کی طرف پہنچا دیا گیا, رسول اللہ علیہ وسلم موقع کا معائنہ کرتے, آپ نے دیکھا کہ یہ پانی کی نالی بہ رہی, اور پہلے زبیر کا باغ ہے پھر انصاری کا باغ ہے, تو قاعدہ یہی ہے کہ پہلے یہ پانی زبیر کے باغ کو سیراب کرے اور پھر انصاری کے باغ کو سیراب کر دے, دونوں کا کام بن جائے. آپ نے فیصلہ کر دیا, اس کا یار زبیر, اے زبیر پہلے تم اپنے باغ کو سیراب کرو, سن مت رو کہ معائنہ جا رہے گا, پھر یہ پانی چھوڑ دو اپنے پڑوسی کی طرف. تفیر یہی, یہ فیصلہ آپ نے کیا. انصاری ذرا نوجوان تھا, کچھ زبان میں تیزی آ گئی اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے زبیر کا جو فیصلہ دیا زبیر کے حق میں اس لیے دیا کہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا. نبی اسلم بڑا پریشان ہوا, اس نے کیا بات کہہ دی. اللہ رب العزت اسی صورت حال میں, اسی تناظر میں جبریل امین کو بھیجتا, فلا ربی کا لا یؤمنون حتی یحکموا کا فیما شجر بینہم, یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے منازعات میں, اپنے مشاجرات میں اور اپنے اختلافات میں آپ کو حاکم نہیں مان لیتے. اب آپ غور کریں کہ یہاں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ صرف پانی کی ایک نالی کا, ایک چھوٹا سا مسئلہ, چھوٹا سا مسئلہ پانی کی ایک نالی کا, کہ یہ نالی پہلے کس کے باپ کو سیراب کیا. چھوٹا سا دنیا کا مسئلہ, اس انصاری صحابی نے ایک بات کہہ دی, اللہ ناراض ہو گیا اور کتنی سخت وعید آ گئی. ان دونوں میں اختلاف تھا, اختلاف اللہ کے پیغمبر پر پیش کر بھی دیا, لیکن دل میں یہ بات آ گئی, یہ بات کہہ دی, اور اللہ رب العزت نے کتنی شدید وعید نازل فرمائی. تم آپ غور کیجئے کہ ایک چھوٹے سے دنیا کے مسئلے میں اختلاف واقع ہو گیا, اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو بسر و چشم قبول نہ کرنے پر کتنی شدید وعید اتری. تو آج امت کے اختلافات کتنے بڑے بڑے مسائل میں، توحید کے مسائل میں اختلاف، اللہ کی ذات میں اختلاف، اللہ کی صفات میں اختلاف، نماز جو کہ دین کا ستون ہے اس میں اختلاف، زکات جس کی ادائیگی میں ایک درہم کا گڑبڑ کر دینے والا انسان اپنی نماز اور اپنے تمام اعمال سے محروم ہو جاتا ہے، اس میں اختلاف. اگر ان اختلافات میں ہم اللہ اور اس کے رسول کو حاکم نہ مانیں بلکہ اپنے ائمہ کے اقوال کو اپنا منتہا بنا لیں تو کتنی بڑی وحید کا نشانہ ہم بن سکتے ہیں. اور پانی کے نالی کے بارے میں اللہ کا فیصلہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ قبول نہ کرنے والا کتنی بڑی وحید کا نشانہ بنا. دنیا کی ایک چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لماضی و صوت فی الدنیا فی الجنہ خیر من دنیا مافی. جنت کی ایک بالشت پوری دنیا سے قیمتی، اور یہاں دنیا کے ساز و سامان میں سے صرف پانی کی ایک نالی کا نصب جس میں اللہ کے پیغمبر کے فیصلے کو قبول نہ کرنے والا کتنی بڑی وحید کا مستحق بنا اور نشانہ بنا. تو ان بڑے بڑے مسائل میں جو کہ مرکزی مسائل ہیں، عقیدہ ہے توحید، اور اسی طرح بڑے مرکزی مسائل، مرکزی امور، ان میں اگر ہم اللہ کے رسول کی طرف رجوع نہ ہو اور ان کے فیصلے کو نہ مانے، ان کی احادیث سے اپنے مسائل حل نہ کرے تو کتنی بڑی وحید کا نشانہ بن سکتا. اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے، حتیٰ کہ فیصلہ کروا بھی لیں اور قبول کر بھی لیں، اپنے اوپر نافذ کر بھی لیں، لیکن دل میں کھٹک ہے، دل میں تنگی ہے، پھر بھی مومن نہیں ہو سکتا. مومن کب ہوگا؟ جب اللہ کے پیغمبر کو حاکم مانے، اللہ کے پیغمبر سے فیصلہ کرائیں، اللہ کے پیغمبر کے فیصلے کو پورے شرع صدر کے ساتھ، پوری خوشی کے ساتھ اپنے اوپر نافذ کریں. تو یہ ایک بڑا مرکزی مسئلہ ہے. اور ظاہر ہے کہ تقلید کی اساس یہی اختلاف. متفق علیہ مسائل بہت تھوڑے، اور ان کے متفق علیہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کتاب و سنت کے محکم دلائل موجود، اور جن مسائل میں اختلافات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور اختلافات میں مخرج صرف کتاب و سنت اور کوئی نہیں، کوئی دوسرا راستہ پیش ہی نہیں کیا گیا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، بڑا قیمتی خطبہ، صحابہ رو پڑے، رونگٹے کھڑے ہو گئے. کسی نے کہا شاید یہ آپ کا آخری خطبہ، اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ یہ آپ کا آخری وقت ہے تو اس مناسبت سے آپ ہمیں کیا وصیت فرمائیں اپنی پوری امت کے لیے، تا قیام قیامت کیا پیغام دیں گے، کیا پیغام چھوڑیں گے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قیمتی وصیتیں فرمائی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَصِرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي بِسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعُذُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. فرمایا کہ میری وصیتیں یہ ہیں، ان میں سے ایک وصیت یہ ہے کہ میرے بعد تم بڑے اختلافات دیکھو گے، بڑے اختلافات، ہر مسئلے میں اختلاف، ہر مسئلے میں. اس وقت تم پر صرف ایک راستہ متعین ہے، اسے تلے سے باندھ لینا، اسے نہ چھوڑنا، اور وہ راستہ یہ ہے کہ جو ہی اختلاف دیکھو، جس مسئلے میں چاہو دیکھو، اس وقت میری سنت کو پکڑ لینا، تمہارے ہاتھ میں جو کچھ ہے چھوڑ دینا، بس میری سنت کو تھام لینا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت، ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب، عثمان غنی، علی ابن ابی طالب، یہ خلفائے مہدیین ہیں، ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی نس موجود ہے. ان کے طور طریقے بعض ایسے امور ہیں جو اللہ کے پیغمبر کے دور میں نہیں تھے، جیسے امور حاکمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، وہاں اللہ کے پیغمبر کا اقتدار تھا، لیکن خلفاء کے دور میں اسلام پھیلا،
دین پھیل گیا اور خلفان اس کے لیے بہت سے طریقے وضع کیے، بہت سے قانون بنائے. فرمایا کہ ان طریقوں میں میرے خلفاء کا نظام مشعل راہ ہوگا تمہارے لیے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جب تم اختلاف دیکھو تو ہر چیز کو چھوڑ کر میری سنت کے ساتھ چمٹ جاؤ. کوئی راستہ باقی بچا؟ نبی اسلام کی دعاؤں میں بڑے ترس موجود ہیں. آپ کی دعائیں دین اسلام کی تبلیغ کا ایک بڑا طبی حصہ ہے. اللہ کے پیغمبر اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل عالم الغیب و شہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی صفات کے واسطے دے دے کر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ، اے جبریل کے رب، اے میکائیل کے رب، اے اسرافیل کے رب، اے وہ رب جو عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر بات کو جانتا ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، اے وہ رب جس کی شان یہ ہے کہ بندوں میں اختلاف ہو، امت میں اختلاف ہو تو فیصلہ صرف اسی کا چلتا ہے اور کسی کا نہیں. نبی اسلام کی یہ دعا کیا تعلیم دے رہی ہے؟ اس دعا میں کیا درس ہے؟ اختلافی امور میں فیصلہ صرف رب کائنات کا چلے گا. دین اسلام کے یہ وہ گوشہ ہے جہاں کوئی دوسری رائے اور فکر آ ہی نہیں سکتی. تو میرے بھائیو، اگر اس نقطے کو اچھی طرح سمجھ لو تو میرا خیال یہ ہے کہ تقلید کا دروازہ بالکل بند ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ تقلید کی اساس اختلاف، ہر مسئلے میں اختلاف. اور ہوتا یہ ہے کہ ہر مقلد اپنے امام کے قول کو کافی سمجھتا ہے، حالانکہ حدیث سامنے آ گئی، حق واضح ہو گئے، پھر بھی نہیں. ترمذی میں ایک تقریر ہے، مولانا محمود الحسن کتنے بڑے عالم شمار ہوتے ہیں، کتنے ان کے القاب ہیں، شیخ العرب العجم، اور کیا کیا القاب دیے گئے. اس میں ایک مسئلہ ہے خیار مجلس کا، خیار مجلس کہ دو شخص خرید و فروخت کر رہے ہیں تو سودے کو واپس کرنے کا اختیار کب تک؟ شریعت کہتی ہے کہ جب تک وہ نشست قائم ہے، کسی دکان پر سودا ہو رہا ہے، وہاں گاہک بیٹھا ہوا ہے، سودا ہو گیا کہ یہ مال 100 روپے کا میں نے خرید لیا، لیکن جب تک وہ گاہک وہاں بیٹھا ہے اس وقت تک اسے سودا واپس کرنے کا اختیار ہے. علت واضح، کیونکہ اگر وہ اٹھ کر گھر چلا جائے پھر سودا واپس کرنے آئے پھر واپس نہیں ہوگا، ممکن ہے کوئی نقصان ہو گیا ہو، اس نے کوئی تبدیلی کر دی ہو، کوئی چیز نکال لی ہو، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب تک مال وہاں موجود ہے، بائیں بھی ہے مشتری بھی ہے، تب تک وہ سودا واپس کر سکتا ہے. یہ مسئلہ امام احمد کا بھی ہے، امام شافعی کا بھی ہے، امام مالک کا بھی، جمہور محدثین کا، امام حنیفہ اس کے خلاف. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو ہی قول و قرار ہو گیا، قیمت طے ہو گئی اور مشتری نے وہ سودا خرید لیا تو چاہے وہاں وہ بیٹھا ہو اس کا اختیار باطل ہے، اب وہ سودا فسخ اور باطل نہیں ہو سکتا. اس مسئلے پر بحث کرتے ہیں، حدیث سامنے لائے کہ نبی اسلام کے مختلف الفاظ سے یہ فرمان موجود ہے، البیعان بالخیار مالم تفرقا، کہ دو خرید و فروخت کرنے والے ان کو واپس کرنے کا اختیار ہے اس وقت تک جب تک وہ جدا نہ ہوئے. حدیث بات ہے، ایک حدیث پیش کی، دوسری پیش کی، تیسری پیش کی، آخر میں فیصلہ کرتے ہیں الحق والانصاف ان ترجیح للشافعی. حق اور انصاف کی بات تو یہ ہے کہ اس مسئلے میں ترجیح امام شافعی کو، حق یہ ہم مانتے ہیں کیونکہ دلائل اور حدیث امام شافعی کی تائید کر رہے ہیں. حق اور انصاف کی بات تو یہ ہے کہ اس مسئلے میں ترجیح امام شافعی کو، ولیکن نحن مقلدون، لیکن چونکہ ہم مقلد ہیں، یجب علینا، ہم پر واجب ہے، تقلید امامنا، کہ ہم اپنے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی تقلید کرتے رہے اور ان کی بات نہ چھوڑے. دیکھیے تعصب, یعنی اختلاف ہوا بجائے اس کے کہ اللہ کے پیغمبر کے رجوع کرے, رجوع کر بھی لیا, اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ واضح طور پر سامنے آ بھی گیا, عبور کر بھی لیا, لیکن پھر بھی یہ کہہ کے ٹکرا دیا کہ بھائی ہم تو اپنے امام کے مقلد ہیں, اپنے امام کا قول نہیں چھوڑ سکتے. ہم اس کو کیا کہو گے؟ اس کو گناہ کہو گے, شرک کہو گے, کفر کہو گے؟ آپ فیصلہ کیجیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سامنے موجود ہو اور اس کو قبول بھی کرنے کے یہ حق ہے, پھر چھوڑ دیں, ٹکرا دیں کہ چونکہ امام صاحب نے یہ نہیں فرمایا, اس کو کیا نام دو گے, اس کا کیا انجام متعین کرو گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے القضاۃ ثلاث, فیصلہ کرنے والے تین طرح کے, دنیا کے سارے قاضی سارے جج تین قسموں کے, قاضی فی الجنہ و قاضیان فی النار, ایک طرح کے قاضی, ایک طرح کے فیصلہ کرنے والے جنت میں جائیں گے, اور دو طرح کے قاضی جہنم میں جائیں گے. جنتی کون ہے؟ فرمایا کہ قاضی عرف الحق و قضا بھی, وہ قاضی وہ مفتی جو حق کو پہچان لے اور حق کا فیصلہ کر دے وہ جنتی. و قاضی لم یعرف الحق و قضا, وہ قاضی ہے وہ مفتی جو فیصلہ کرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر کی حدیث کو نہیں جانتا, کتاب و سنت سے نہ واقف ہے لیکن فیصلہ کر رہا ہے جہل کی بنیاد پر یا کسی اور کے قول سے, فرمایا کہ وہ بھی جہنم میں جائے گا. وہ قاضی عرف الحق کا پچارا فی الحکم, اور وہ قاضی ہے مفتی جو حق کو پہچان لے لیکن فیصلہ نہ حق کا کرے, حق پہچان لے کہ یہ حق ہے لیکن فیصلہ نہ حق کا کرے, فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا. اب بتائیں یہاں کیا وعدے ہو رہے ہیں؟ کہ حق تو یہ ہے کہ ترجیح امام شافعی کو, ان کے ساتھ دلائل ہیں, اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں, لیکن چونکہ ہم اپنے امام کے مقلد ہیں اپنے امام کے قول کو نہیں چھوڑ سکتے. البحر الرائق میں ایک مسئلہ اٹھایا گیا سب ذمی کا, ذمی وہ کافر ہوتا ہے جو ہمارے ملک میں رہے ہماری حفاظت میں, بھی ہمارے قانون کی پاسداری کرو گے, ہمارے قانون کو مانو گے تو تم ہماری رعیت ہو, تم یہاں رہو, کاروبار کرو, کماؤ, کھاؤ پیو, ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. یہ ذمہ اگر اللہ کے پیغمبر کو گالی دے دو تو اس کا ذمہ برقرار رہے گا, اس کی حفاظت ہم کرتے رہیں گے؟ اس مسئلے میں اختلاف ہے. جمہور کی رائے یہ ہے کہ اس کا ذمہ ٹوٹ جائے, اس نے اللہ کے پیغمبر کو گالی دے کر ہمارے قانون کو پامال کیا ہے, اس کا ذمہ ٹوٹ جائے گا. امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں, اس کا ذمہ نہیں ٹوٹے گا, ذمہ برقرار رہے گا. اس مسئلے پر بحث کرتے کرتے صاحب کتاب آخر میں کہتا ہے, آخر میں اس کا فیصلہ آپ پڑھیے, وہ کہتا ہے کہ قلب المؤمن یمیل الى رأی المخالف ولكن اتباع المذهب واجب, کہ انصاف کی بات تو یہ ہے کہ ایک مومن کا دل, ایک مومن کا دل مائل ہوتا ہے مخالف کی رائے کی طرف. اس مسئلے میں جو مخالف کا قول ہے, جو مخالفین کی رائے ہے, ایک مومن کا دل اس رائے کو مانتا ہے, لیکن کیا کرے, اتباع المذہب واجب, مذہب کی اتباع بھی تو واجب ہے, اس مذہب کے ہم پیروکار ہیں, اس امام کے ہم پیروکار ہیں, اس کی اتباع بھی تو ضروری ہے, وہ تو نہیں چھوڑ سکتے. یعنی ایک طرف اقرار کر رہے ہیں کہ ایمان کیا ہے اور مومن کے دل کی آواز کیا ہے, دوسری طرف کھلا کھلا اس کا انکار بھی کر رہے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ یہ مذہب کہہ رہا ہے. تمہارے دوست اور بھائیوں, اگر یہ روش برقرار رہے گی تو یہ تعصب ہے. اختلاف امور میں ایک ہی راستہ متعین ہے, اور وہ کیا, فردو ہے اللہ اکبر رسول, کہ اس کو لوٹا دو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف. لیکن تقلید میں ایسا نہیں ہوتا, تقلید میں تو ایک مقلد کا مسند کیا ہے, امام کا, حتیٰ کہ مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ حتیٰ کہ وہ حق کو پہچان بھی لے اور یہ معلوم بھی کر لے کہ اس بارے میں امام کا قول اظہار و سنت کے خلاف ہے, اس کا اقرار بھی کرتا ہے, پھر بھی اپنے امام کے قول کو نہیں چھوڑتا اور کتاب و سنت کو چھوڑ دیتا. کیا قصور ہے؟ فقہا بعض تو یہ قاعدہ بنا گئے کہ قرآن کی کوئی آیت اگر ہمارے اصحاب کے قول کے خلاف ہوگی تو کوشش کریں کہ اس آیت میں تعویل کریں, تعویل اگر نہ کر سکے تو آخری قدم یہ ہے کہ اللہ کے فرمان کو منسوخ قرار دیتا امام کے قول سے. اسی طرح کوئی حدیث آئے تو کل حدیث یخالف ما علی اصحابنا, اللہ کے قول کوئی حدیث آ جائے ہمارے ائمہ کے قول کے خلاف ہو, مذہب کے خلاف ہو, تو کوشش کریں گے اس حدیث میں تعویلیں کریں. اسی طریقے سے دونوں میں کوئی موافقت کی صورت پیدا کر لیں, اگر ایسا نہ ہو سکا تو آخری اختیار اور آخری قدم یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہمارے امام کے قول سے منسوخ ہو جائے. یہ تعصب کی انتہا, حالانکہ یہاں امر واقع کیا, مطلوب کیا ہے؟ مطلوب یہ ہے کہ تم اپنے اختلافات کو, اختلافی امور کو بس اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو, بس اور کچھ نہیں. تو اگر پورے انصاف کے ساتھ اور پوری دیانتداری کے ساتھ اس مسئلے میں کتاب و سنت کے دلائل کو اپنے سامنے رکھیں تو ایک ہی راستہ باقی بچتا ہے کہ ان اختلافی امور کو ہم لوٹا دیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف. نماز میں نفل دین کا مسئلہ کریں یا نہ کریں, یہ مت دیکھو کہ امام صاحب نے کیا فرمایا, امام شافعی نے کیا کہا, امام حنیفہ نے یہ کہا, یہ اختلاف ہے اس کو پیش کر دو اللہ کے رسول کی طرف کہ اللہ کے رسول نے 23 سال نمازیں پڑھی, کس طرح پڑھی, نفل دین کیا یا نہیں کی. سورہ فاتحہ کا مسئلہ, آمین بالجہر کا مسئلہ اور بڑے بڑے منہجی مسائل ہیں, ان تمام کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. یہ ایمان ہے, ایسا اگر نہ کیا تو اللہ نے ایمان کی نفی کر دی, اور ایمان تو رسول مان ہے, اس کی نفی ہو گئی تو باقی کیا بچا؟ اگر ایمان سلامت نہیں ہے تو نمازیں, روزے, حج و زکات, جہاد, عمرے, فرائض, نوافل, کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں. تو میں نے ذرا تفصیل سے اس بات کو بیان کیا تاکہ مسئلے کی نزاکت اور اس کی حساسیت کو پہچان لیں کہ معاملہ کتنا گمبھیر ہے, کہ ہم محض تعصب کی خاطر اس افتراق اور فرقہ بندی کی بنیاد پر تعصب کی خاطر ہم دولت ایمان سے محروم ہو رہے ہیں. اللہ کا یہی فرمان ہے اور اللہ کے رسول کا یہی فرمان ہے. دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جماعتوں کا ذکر کیا ہے, ایک جماعت کا ذکر معرض خیر میں کیا ہے اور دوسری کا ذکر معرض شر میں کیا ہے, اور یہ دو جماعتیں حق اور باطل کو پرکھنے کے لیے بہت کافی اور شافی, ان کا اگر تعارف ہو جائے اور ان کے مناہج کو آج ہم دنیا کے تمام مذاہب پر فٹ کر دیں تو حق اور باطل نکھر کر سامنے آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جماعتوں کا تعارف پیش کیا ہے, انہیں قدوہ قرار دیجیے اور یہ تعارف اتنا حقیقت منتخب کیجیے دنیا کے تمام مذاہب پر, تمام جماعتوں پر, جو سانچا جہاں فٹ آ جائے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, کیونکہ معاملہ تعصب کا نہیں ہے بلکہ معاملہ دنیا اور آخرت کی نجات کا اور سعادت کا. ایک جماعت جس کا ذکر معرض خیر میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی, سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ. اس زمانے میں کون تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, پھر اس کے بعد زمانہ, پھر اس کے بعد تین زمانوں کا ذکر کیا. فرمایا کس کے بعد میں؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فتنے, اختلافات, وہی اختلاف, وہی فتنے جن کا ذکر ہو رہا ہے, جن کا ذکر ہو رہا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ 400 سال تک, 4 صدیوں تک دنیا میں تقلید نام کی کوئی چیز نہیں تھی. یہ خیر القرون, 400 سال تک دنیا میں تقلید نام کی کوئی چیز نہیں. اس کے بعد تقلید کا نام ظاہر ہوا اور لوگوں نے اپنے ایمان بنا لیے, ان کی تقلید شروع کر دی اور فتنے شروع ہو گئے. فتنے یعنی ان مذاہب کا بقا کیا ہے؟ اختلاف کا بقا. حنفی حنفی رہے گا, شافی شافی رہے گا, مالکی مالکی رہے گا, حنبلی حنبلی رہے گا, تو امت میں وحدت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں چار مسلح بن جانا یہ کس چیز کا شاخصانہ ہے؟ تقلید کا. تقلیدی مذاہب کی بنا پر بیت اللہ چار فرقوں میں اور چار مسلح میں تقسیم ہو کر رہ گیا, کتنا بڑا فتنہ. جس جماعت کا ذکر معرض خیر میں کیا وہ جماعت کون سی ہے؟ صحابہ اکرام کی جماعت. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا وَإِنَّ آخِرَهَا سَيُصِيبُهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا. اس امت کی عافیت, اس امت کی خیر, اس امت کی برکت اور سعادت اللہ نے کہاں رکھی ہے؟ اس امت کی پہلی جماعت میں, اس امت کی اولی جماعت, اس امت کے اولی گروہ میں. وہ گروہ کون سا ہے؟ وہ جماعت کون سی ہے؟ صحابہ کی. فرمایا کہ وہی آخرہ, اس امت کے آخری دور, آخری زمانے, سیصیب ہوا بڑا وہ امور تم کے رو رہا المار وید. اس آخری دور میں, آخری زمانوں میں بڑی بلائیں ہوں گی, بڑی آزمائشیں ہوں گی, ایسے ایسے امور ہوں گے کہ جن کو تم پہچانو گے نہیں, یہ کہاں سے آ گئے. اللہ کے پیغمبر اپنے صحابہ سے مخاطب ہے کہ ایسے ایسے امور آئیں گے, ایسی ایسی باتیں آئیں گی, ان باتوں کو, ان امور کو تم آج پہچانتے ہی نہیں, جانتے ہی نہیں. تو اس امت کا اولی گروہ, اولی دور, یہ جماعت اللہ کے پیغمبر نے ذکر فرمائی معرض خیر. اس سے بھی واضح حدیث, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اندر 73 فرقوں کا ذکر کیا, فرمایا سب جہنمی سوائے ایک. صحابہ نے پوچھا وہ کون؟ فرمایا کہ ہم ما انا علیہ یوم اصحاب, یہ وہ ہے جو اس چیز پر قائم ہو جائیں جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ. ان کی پہلا دور, جو پہلا گروہ ہے, یہ اصل گروہ ہے جس کا ذکر معرض خیر میں کیا. یہ ایک جماعت, اس جماعت کے اخلاق, اس جماعت کے عقائد, اس جماعت کے مناہج, اس جماعت کی نمازیں, اس جماعت کا حج, اس جماعت کی زکات, اس جماعت کے روضے, اس جماعت کی سیاست, آج منتخب کرو, ڈھونڈو کس جماعت پر منتخب ہو رہی. آج کے اس دور میں اس جماعت کا مستحق کون؟ ایک اور جماعت جس کا اللہ کے پیغمبر نے ذکر کیا, میں شرم ہے. فرمایا سانہ نام ان کا قبل کم حزب نائل بن نائل, کہ تم لوگ گزشتہ امتوں کی ہو بہو پیروی کرو گے, ہو بہو پیروی کرو گے. اتنی پیروی, اتنی مطابقت کہ جیسے ایک آدمی کا جوتا دوسرے جوتے کے بالکل مطابق ہوتا ہے, ایک ہی رنگ ہوتا ہے, ایک ہی ڈیزائن ہوتا ہے, ایک ہی سائز ہوتا ہے. فرمایا کہ تم ہو بہو سابق امتوں کی پیروی کرو گے, شبر ہم بے شبر. اگر وہ بلشت چلے ہیں تم بھی بلشت چلو گے, حتیٰ لو تخل احدہم جوہر زب لدخلتم, حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی شخص سانے کے دل میں داخل ہوا تو تم بھی داخل ہو گے. حتیٰ لو نکا احدہم امہ علانیہ دل نکاحت, حتیٰ کہ اگر ان لوگوں میں سے کسی شخص نے اپنی ماں سے اگر اعلان نکاح کر دیا ہوگا تو اس امت میں بھی ایک شخص پیدا ہوگا جو اپنی ماں سے اگر اعلان نکاح کرے گا. ایسی پیروی, ایسی مطابق. صحابہ نے پوچھا الیہود والنصارى, یا رسول اللہ علیہ وسلم ان جماعتوں سے کون مراد ہے؟ جو سابقہ امتیں ہیں ان سے کون مراد ہے؟ کیا یہودی اور عیسائی؟ فرمایا کہ فرمان ایدن, اگر یہ نہیں تو اور کون؟ ہاں مراد یہودی ہے, مراد عیسائی. ان کے کلچر کو، ان کی ثقافت کو، ان کے دین کو، ان کے عقیدے کو، ان کے منہج کو تم لوگ اپناؤ گے. اب اس امت میں تو ایک بات ہے، ایک جماعت وہ ہے جو منہج صحابہ کی مستحق، منہج صحابہ کی امین ہے. دوسری وہ ہے جو یہود اور نصارہ کے مناہج کی امین. آؤ نشانیاں لاؤ، پیش کرو، ان کا مستحق کون بنتا ہے بتاؤ. کیا صحابہ اکرام کے دور میں کوئی ایمان تھا جس کی تقلید کرتے ہوں گے؟ کوئی؟ عمر صدیق لے لیجئے، عمر فاروق لے لیجئے، کوئی؟ کوئی صحابی صدیق تھی یا فاروقی تھا تقلید کے اعتبار سے؟ قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی کتاب تھی؟ بتائیے. یہ منہج آج کس جماعت پر منتقل ہو رہا ہے؟ اس منہج کا قانون آج کون ہے؟ دوسری طرف یہودی عیسائی، ان کی نشانیاں قرآن نے پیش کی. نبی علیہ السلام کا آخری وقت ہے، فرما رہے ہیں قاتل اللہ یہود النصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد. اے اللہ، ان یہودیوں کو، ان عیسائیوں کو تباہ کر دے، برباد کر دے، ان کا بیڑا غرق کر دے. کیوں؟ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ کا بنا لی. یہ نشانے کس پر منتبک ہو رہے ہیں؟ یہود النصارى کا یہ عقیدہ اور یہ کلچر آج کس پہ منتقل ہو رہا ہے؟ قبروں پر کون جاتا ہے؟ قبروں کے طواف کون کرتا ہے؟ پکی قبریں کون بناتا ہے؟ قبہ کون تعمیر کرتا ہے؟ سجدے کون کرتا ہے؟ کس پر یہ منتقل ہو رہا ہے؟ جماعتیں دو یہ باقی نہیں جائیں، ایک مارد خیر ہے اور ایک مارد شر. ایک بڑی جماعت تبلیغی جماعت، اس کا تبلیغی نصاب اٹھا کر پڑھیے، کیسے کیسے واحد کس سے ہیں، قبروں کے تعلق سے اور قبر والوں کے تعلق سے. اس جماعت کے بانی ترکی کے عالم سعید النوروسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھے اپنی دعوتی زندگی میں جب بھی کوئی مشکل پیش آئی، میں سیدھا اپنے شیخ کی قبر پر جاتا تھا اور شیخ کو حاضر کر کے اس مشکل کا حل شیخ سے پوچھتا اور حل لے کر آتا. کیسا شرک جماعت کا بانی اور یہ اس کا عقیدہ، یہ کس پر منتقل ہو رہا ہے؟ یہ منع کس پر صادق آ رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے اہل کتاب سے کہا کہ دین میں غلوب نہ کرو، لا تغلو فی دینکم، دین میں غلوب نہ کرو. یہود اور عیسائی غلوب میں گرفتار تھے. ان کا غلوب کیا تھا؟ یہودی کہتے ہیں غیر اللہ کا بیٹا، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے غلوب کی مثالیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایاک من غلوب، اپنے آپ کو غلوب سے بچاؤ، فإنما أهلك من كان قبلك من غلوب. تم سے پہلے جو جماعتیں گزری ہیں، جو قومیں گزری ہیں، ان میں سے بہت سی قوموں کو غلوب نے برباد کر کے رکھ دیا. کہ منہج اصحاب رسول ہے، اس کی بنیاد اعتدال، جو بحمد اللہ عہد الحدیث کا ترا امتیاز ہے. اور غلوب کہاں ہے؟ ان تقلیدی مذاہب، بڑا غلوب. یہاں تک کہنے والے کہہ گئے فلانا ربنا آدھا کا ہم نے علامہ ردہ قول ابی حنیفہ، اس شخص پر ریت کے ذروں کے برابر لانتے اور پھٹکارے ہوں جو شخص امام ابو حنیفہ کے ایک قول کو ٹھکرا دے، ایک صرف ایک قول ٹھکرا دے، اس پر ریت کے ذروں کے برابر لانتے ہیں. یہ غلوب نہیں، اور سوچا بھی نہیں کہ اس صدر میں کون کون آ رہا. آپ نے خود لکھا ہے کہ شیخین صاحبین قاضی ابو یوسف اور امام محمد، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے، انہوں نے امام صاحب سے تقریباً دو تہائی مسائل میں اختلاف کیا. دو تہائی مسائل میں امام صاحب کے قول کو چھوڑ دی. تم کہتے ہو کہ ایک قول کو ٹکرا دے، اس پر ریت کے ذروں کے برابر لعنت ہو، تو قاضی یوسف کا کیا مقام بنے گا، امام محمد کا کیا مقام بنے گا؟ اپنے تمہارے اس فارمولے کے مطابق کتنا بڑا غلوب. بلکہ جملہ مکر لیتے، بعد مسئلے تو پیش نظر اپنے امام کے قول کو چھوڑ دیتے. المحمد المسلم اٹھا کر دیکھیے، صاف لکھا ہے کہ ہمارے علماء کا، ہمارے مشائخ کا عقیدہ کیا ہے، منج کیا ہے، نحن مقلدون لابی حنیفہ فی الفروع ولا بی حسن الاشعری اور منصور الماتریدی فی الاصول والاعتقاد، کہ ہم صرف فروعی مسائل میں امام ابو حنیفہ کے مقلد، باقی اصولی مسائل میں، اعتقادی مسائل میں ہم دو اماموں کے مقلد ہیں، ایک ابو الحسن اشعری اور دوسرے ابو منصور الماتریدی. اشعری اور ماتریدی عقائد آپ سنتے رہتے ہیں. اصول و اعتقاد میں ہمارے امام ماتریدی اور اشعری ہیں، اور فروعات میں ہمارے امام ابو حنیفہ. میرے بھائی، ہر مسئلے میں پھر امام صاحب کیوں نہیں؟ پھر اس قول کا مصداق کیا بنے گا کہ جو ایک قول کو رد کر دے اس پر ریت کے ذروں کے برابر لعنت ہو؟ امام صاحب نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص اذان دے کر اجرت لے، نماز پڑھا کر تنخواہ لے، قرآن کی تعلیم دے کر وظیفہ لے، اس کی وہ تنخواہ، وہ اجرت، وظیفہ حرام. تم کیوں لیتے ہو؟ تمہارا نظام ان وظائف پہ چل رہا ہے، بلکہ وظیفے لے رہے کہ سب کچھ لکھا گیا، امت میں تفریق کے بیج بوئے گئے، وظیفے لے رہے. اسماء و صفات کے بارے میں امام ابو حنیفہ کے نظریہ صرف صحیح نظریہ، اس کو تم نے نہیں مانا، اس کو نہیں لیا. اس سوا عرش میں امام صاحب کا عقیدہ صحابہ والا عقیدہ ہے، اس کو تم نہیں مانتے. امام صاحب نے تبصر کے سوات کو حرام کہا کہ شخصیت کے ساتھ کا وسیلہ لینا حرام ہے، ناجائز. وہ لیتے ہو تو اپنی عقائد کی کتابیں دیکھو، تو پھر یہ قول کہاں جائے گا، شعر کہاں جائے گا؟ یہ غلوب ہے. غلوب کی ایک صورت یہ ہے کہ ایک حدیث وضع کر دی گئی، ایک حدیث وضع کر دی گئی، سیکون فی امت رجل اشد علی امتی من ابلیس اسمہ محمد بن ادریس. ایک حدیث خود بنا کر اللہ کے پیغمبر کی طرف منسوخ کر دی گئی. یہ تقلید کا تعصب کہ میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام محمد بن ادریس ہوگا. یہ کس کا نام ہے؟ امام شافعی کا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام محمد بن ادریس ہوگا، وہ شخص میری امت کے لیے ابلیس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا. یہ غلوب کے دوسرے رخ ہے. امام صاحب کے بارے میں کیا کہا اور مخالفین کے بارے میں کیا کہا، یہ بھی غلوب ہے، یہ بھی غلوب. غلوب فی الدین، اور یہ غلوب شاخ سنا تقلید کے اور کسی چیز کا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قذف علی متعمدن فلیتبرأ مقعدہ من النار، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھے گا، جان بوجھ کے، وہ اپنے آخرت کے انجام کے بارے میں قیامت کا انتظار نہ کرے کہ قیامت کا حساب ہوگا، بلکہ وہ دنیا میں طے کر کے آئے کہ قیامت کے دنیا ٹھکانا جہنم سے کچھ نہیں. وہ طے کر کے فلیتبرأ مقعدہ من النار، وہ دنیا ہی میں اپنا ٹھکانا جہنم قرار دے کر آئے اگر وہ ایک بات غلط میرے طرف منسوخ کرتے. جیتے جاتے دور کی بات ہے، کوئی جھوٹا خواب میرے طرف منسوخ کر دیا، جھوٹا خواب میرے طرف منسوخ کر دیا، وہ اپنا ٹھکانا جہنم بنا. کتنی بڑی بڑی یہ خصلتیں کس پر منتخب ہو رہی؟ غلوب کون کرتا ہے؟ غلوب کا شکار کون ہے؟ یہودی کیا تھے؟ عیسائی کیا تھے؟ اللہ ان کا تعارف کراتا ہے، یحرفون الکلم عن مواضعه، انہوں نے تورات میں اور انجیل میں جو کہ ہدایت کی اساس تھی تعریفیں کر کے ان کو مسخ کر کے رکھ دی. محرف تھے، محرف لفظ بھی تعریفیں کرتے، مان بھی تعریفیں کرتے، آیتوں کو حذف کر دیتے، بڑھا دیتے، کم کر دیتے، اپنی مرضی کے معنی بیان کرتے، تعریفیں کرتے، ان کا وطیرہ تھا. یہ خصلت کس پر منتخب ہو رہی؟ اس کا مصداق آج کون ہے؟ مقلدین، جن کو ایک ہی فکر ہے، انتصار مذہب، کہ اپنے مذہب کو بچانا ہے، مذہب کو بچانا ہے. یہ ان کی فکر, ان کو فکر دامن گیر رہتی ہے. اس کو بچانے کے لیے باتوں کا تحریف تک کرنی پڑ جاتی, تحریف تک. میں نے صرف ایک کتاب سے چند سارے جمع کی, صرف ایک کتاب سے, الردود شیخ بکر ابو زید کی, ایک معروف کتاب ہے. اس میں انہوں نے بعض عرب اور بعض عجم کے مقلد علماء کی تحریف کی مثالیں پیش کی. صرف ایک کتاب میں تقریباً 50 کے قریب تحریف کی مثالیں ہیں, بعض تحریفیں قرآن میں اور بعض حدیثوں میں. میں نے ان کو جمع کیا ایک خلاصے کی صورت میں, مثال کے طور پہ اور رضو اٹھائیے محمد صاحب القوثر مصر کے آنے میں اور فقہ حنفی کے ماننے والے, ان کی تحریف کی 12 مثالیں تحریف کی, 12 مثالیں اس ایک کتاب میں. صرف اشارہ کیا ہے اور تفصیل کی تنقید کا مقدمہ جو کہ شیخ عبد المعلمی کی کتاب, 12 مثالیں تحریف کی پیش کی. ان کے شاگرد ہیں عبد الفتاح ابو خدا, ان کے شاگرد ہیں مصر کے عالم علماء عرب میں سے, ان کی تحریف کی بے شمار مثالیں. مثال کے طور پہ الرفع بالتکمیل جو کہ شیخ عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے, اس پر تعلیقات لکھی ہیں. ان تعلیقات کے دوران ایک ہی کتاب میں 19 بار تحریف کا ارتکاب کی, ایک کتاب میں 19 تحریف. ایک کتاب ان کا الجو الفاضلہ, اس میں کئی تحریف کی مثالیں. ایک کتاب خلق و قرآن کے بارے میں, اس میں کئی تعریفیں کی. ایک البرام منیف ان کی تعلیق ہے, اس میں کئی تعریفیں کی. الموکل صاحبی کی, اس پر تعلیق لکھی, اس میں کئی تعریفیں کی. قواعد فی علوم الحدیث ان کی کتاب, اس میں کئی تعریفیں کی. اور ایک کتاب التصریح لما تواتر فی نزول المسیح جو انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ کتاب ہے, اس میں 5 تعریفیں کی. علماء عرب کا حال صرف کس لیے؟ مذہب کو بچانے کے. اور یہ جو تحریف کا سلسلہ ہے یہ آپ کو مقلدین میں ملے گا, اور مقلدین میں جو مختلف گروہ ہیں ان میں سے بھی جو امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں ان میں جانا یہ مرض. بلکہ ہمارے علماء عجم میں سے شیخ محمود حسن بڑی چوٹی کے عالم, بہت بڑے عالم شیخ الحدیث, انہوں نے اظہار عدلہ کے نام سے کتاب لکھی, اظہار عدلہ, اور بڑے دعوے کے ساتھ تحریف کرتے ہیں بڑی جلد ریڑھ کے ساتھ. اللہ کا یہ فرمان فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, کہ تمہارا کسی مسئلہ میں اختلاف ہو جائے اسے لوٹا دو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف. آگے لکھتے ہیں کہ یہ آئے تو سب جانتے ہیں قرآن میں ہے, لیکن اس آیت کو کوئی نہیں جانتا جو میں لکھ رہا ہوں. کہ وہ کیا آیت؟ وہ یہ ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, کہ تمہارا کسی مسئلہ میں اختلاف ہو جائے اس کو لوٹا دو اللہ کی طرف, اللہ کے رسول کی طرف اور عبد العمر کی طرف. یعنی یہ ثابت کیا کہ اختلافی امور کو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ عبد العمر اور علماء کی طرف بھی لوٹایا جا سکتا ہے. حالانکہ جو حصہ انہوں نے پیش کیا جس میں ان کا استدلال ہے وہ قرآن میں نہیں ہے, وہ تحریف ہے, وہ قرآن میں اضافہ ہے. اللہ کے پیغمبر کا یہ فرمان ستت لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب, 6 قسم کے انسان ایسے ہیں جن پر میرے بھی لعنت ہے, اللہ کی لعنت ہے اور ہر نبی کی لعنت. ان میں سے ایک شخص وہ ہے الزائد فی کتاب اللہ, جو اللہ کی کتاب میں اضافہ کر, قرآن پاک میں اضافہ کر. اب بتاؤ فردو اللہ رسول الامر منکم, یہ کون سا قرآن کی آیت, یہ کس پارے کی آیت؟ اگر کوئی 31 پارا ہے تو اس کی ہو سکتی ہے, لیکن جو قرآن کے 30 پارے معروف ہیں امت کے پاس موجود ہیں ان میں یہ آیت نہیں. اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ تقلید کو ثابت کرنے کے لیے اگر ان کے پاس کوئی تقریر ہوتی تو وہ بیان کرتے, نہ کہ قرآن میں تحریف کے سہارے لے. معنی یہ کہ اس قضیے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل ہے ہی نہیں. جو شخص دلیل سے تہی دست ہوگا, تہی دامن ہوگا, وہ تعریفیں کرے گا, اور جس کا دامن دلائل سے فرا ہو, قرآن کی آیتیں اس کے پاس ہوں, اللہ کے پیغمبر کے فرمان اس کے پاس ہوں, وہ کبھی تعریف نہیں کرے گا. کیونکہ تحریف یہودیوں کی خصلت ہے, عیسائیوں کی خصلت ہے. تو کتنی بڑی جرات کی بات, اللہ کے قرآن میں عزت, اللہ کی کتاب میں تحریف. شبلی نعمانی ایک مقام پر واو کو فے سے تبدیل کر کے تحریف کرتے ہیں. عربی لغت ایسی ہے کہ اس میں ایک حرف کی تبدیلی سے مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے. اپنے مسلک کو واضح کرنے کے لیے قرآن کی آیت میں یوں من بلّا بیام صالحہ کو فیام صالحہ کا, تاکہ عمل الگ ہو جائے ایمان الگ ہو جائے. یہ قرآن کی تعریف ہے. ابن ابی حاتم کی کتاب جرح التعدیل, اس میں تحریر کی مثالیں ملتی. مسلم امامہ حدیث کی کتاب ہے, اس میں تحریف کی گئی. ابن عمر کی حدیث میں مسلم حمیدی میں تحریف کی گئی. اقاط القرآن لس ویلا میں ایک ادارہ ہے, انہوں نے کتاب شائع کی مسلم شہبہ, اس میں ایک حدیث میں ایک لفظ پڑھا دیا گیا. حدیث صرف اتنی تھی کہ اللہ کے پیغمبر نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے تھے, اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے تھے. انہوں نے ایک لفظ کا اضافہ کر دیا تحت سرہ, کہ اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے رکھا کرتے, یہ ناف کے نیچے اضافہ ہے اپنی طرف سے, تحریف ہے, بڑھا دیا گیا. اس کے علاوہ اس کتاب میں شیخ حبیب المنعازمی کی تحریر کی مثالیں موجود ہیں. اس کے علاوہ سنن ابی داؤد میں تراویح کے موضوع پر تحریر کی مثال پیش کی. امام حاکم کی مستدرک میں تحریر کی گئی, جس کی نشاندہی اطالیب المؤمن میں محدث عظیم آبادی نے کی ہے تحریر کی مثالیں. اس طرح بے شمار تحریفیں, بے شمار مثالیں موجود ہیں. اور یہ سب کچھ وہ گروہ کرتا ہے کہ مرض اقتدار سے ہٹ جائے. تو بتائیے پھر یہ خصلت کن پر منتقل ہے؟ یہودی اللہ کی وحی اور اللہ کی کتابوں میں تحریف کرتے. یہ تحریف آج کون کر رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ تم لوگ سابقہ امتوں کی ہو بہو پیروی کرو. تو یہ پیروی اور یہ نمونہ آج کون ہے؟ کس گروہ پر یہ مثالیں منتقل ہو رہے ہیں؟ کیا یہودی اس صفت کے حامل نہیں تھے؟ اللہ فرماتا ہے افتخر بعض کتاب تخرین بعض, کہ تم بعض کتاب کو مانتے ہو بعض کو نہیں مانتے. مخلدین بھی یہی کرتے, مطلب کی حدیثیں لے لیتے اور جو حدیثیں مطلب کے خلاف ہوں اسے رد کر دیتے, بلکہ قانون بنا کر لو حمل کل حدیث لم سب بول رہے. اگر ہم ہر حدیث کو ماننا شروع کر دیں, ہر حدیث کو پڑھنا شروع کر دیں, ہر حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیں, تو رائے کا دروازہ بند ہو جائے گا, رائے کا دروازہ. لہذا جہاں بات اپنے مفاد کی ہو وہاں رائے لو, اور جہاں مفاد نقصان کی سطح میں نہ ہو وہاں حدیث لے لو. اب ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ بھائی نماز پڑھو, نماز کی یہ فضیلت, نماز کا یہ ثواب, نماز کا یہ درجہ, نماز کا یہ مقام ہے, حدیثیں آ رہے ہیں, قرآن آ رہا ہے, نماز کا یہ ثواب ہے, نماز کی یہ فضیلت ہے, نماز کی یہ شان ہے, ایک حدیث دو حدیثیں تین حدیثیں, ٹھیک ہے. نماز پڑھے کیسے؟ جیسے امام صاحب نے کہا, اب حدیث کہاں گی؟ اگر یہاں بھی حدیث ہو تو تقلید ختم ہو جائے گی, لیکن نہیں, یہاں نہیں. بعض کو لے لو, بعض کو چھوڑ دو. حج کرو, حج کا یہ فائدہ, حج کا یہ ثواب, گناہ معاف ہوتے ہیں, بندہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر رہتا ہے. حج کرنا کیسے ہے؟ جیسے امام صاحب نے فرمایا, روزے رکھو, روزے کا یہ ثواب ہے, یہ فضیلت ہے, اللہ کے پیغمبر کی یہ حدیث ہے, قرآن کا یہ فرمان ہے. روزے رکھے کیسے؟ جیسے فقہ میں. بھائی یہاں حدیثیں کیوں نہیں پیش کرتے؟ طریقہ نماز میں احادیث کہاں گئی؟ طریقہ حج میں اللہ کے پیغمبر کا نمونہ کہاں گیا؟ تو بعض کو لے لینا, بعض کو چھوڑ دینا, قرآن کیا کہتا ہے؟ آفت من بعض کتاب پتخر بعد, اے یہودیو تم بعض کو لے لیتے ہو اور بعض کتاب کو چھوڑ دیتے ہو, یہ بات غلط ہے. مطلوب کیا ہے؟ اللہ کا آجر کیا ہے؟ اللہ کا عمر کیا ہے؟ ادخلو فی السلم کافہ, دین اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ. معاملہ اجتہاد کا ہو, معاملہ فضائل کا ہو, معاملہ طریقے کا ہو, طریقہ نماز, طریقہ حج, عقیدہ, منہج, سیاست, ہر چیز لو کس سے؟ اللہ کے پیغمبر سے. یہ منہج صدق ہے. لیکن یہودیوں کے یہ فعل کسی منتقل ہو رہا ہے؟ ہیلا سادی کون کرتا ہے دین میں؟ یہ وزیرہ کس کا تھا؟ یہودیوں کا. اللہ نے ان کا امتحان لیا, کہا کہ ہفتے کو شکار نہ کرنا. ہفتے کو اللہ نے آزمائش کے لیے ہفتے کو شکار کے ڈھیر لگا دی, مچھلیوں کے پانی میں, نہر میں, دریا میں مچھلیاں اسلتی نظر آ رہی ہیں ڈھیروں کی شکل میں. اب وہ باز تو آ گئے لیکن راہ چمک رہی, طبیعت نہ چاہ رہی کہ کاش ہم شکار کر لیں. باقی دنوں میں شکار نہ ہوتا, ہفتے کو شکار کے ڈھیر ہوتے. اب اللہ کا امر بھی ہے ہفتے کو شکار نہیں کرنا, اب کیا کریں؟ ہیلا یہ نکالا کہ دریا کے ارد گرد پانی کے تالاب بنا لیے. ہفتے کا دن ہوتا ان تالابوں کے شگاف کو کھول دیتے تاکہ دریا کا پانی مچھلیوں سمیت ان حوضوں میں اور ان تالابوں میں آ جائے. آج ہم نہیں پکڑیں گے, پکڑیں گے کل, لیکن اس طریقے سے شکار کو محفوظ کر لیں. شکار کو پکڑنے کا ہیلا بنایا تاکہ اللہ کے فرمان کی نافرمانی بھی نہ ہو اور شکار بھی ہاتھ آ جائے. امتحان میں ناکام ہو گئے, امتحان میں ناکام ہو گئے. آج ہیلے آپ کو کہاں ملیں گے؟ کتاب و سنت ہیلے کا راستہ نہیں دکھاتا, کتاب و سنت عمل کی رہنمائی کرتی. ہیلے آپ کو فقہا کی باتوں ملیں گے. بے ایک شخص کی زکات کروڑ روپے نکلتے, اگر کمی لینا چاہتا تو آؤ ہماری خدمات لو, ہم آپ کو ہیلا بتاتے ہیں. اپنی زکات ایک کروڑ روپے ایک مٹکے میں ڈال دیں, مٹکے کے اوپر گھاس کا ڈھیر لگا دو, کسی فقیر کو بلاؤ اور کہو یہ لے لو. فقیر لے لے گا, چلو مٹکا کام آ جائے, اسے پتہ ہی نہیں نیچے کیا, چلو مٹکا کام آ جائے گا. آپ کی زکات ادا ہو گئی, زکات آپ نے ادا کر دی, اس کو بلاؤ اور کہو کہ یہ مٹکا مجھے 500 روپے میں دے دو. اب فقیر کہ مٹکے کیا گالی ہو, 500 بہت بڑی رقم, چاچے مٹکا دے کر 500 اسے لے لیتے. اب زکات ادا بھی ہو گئی اور مال گھر واپس آ گیا. ہیلا